سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ہم سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد کہتے ہیں اور اس کے الہ واحد ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے بہت ہی بڑا ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ ساری قوت اور قدرت اور عزت اور عظمت اسی کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے آخری نبی، آقا دو جہاں، محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آج ہم سورہ نبا پڑھ رہے ہیں۔ یہ سورہ آخری پارے کی پہلی سورت ہے اور مکی دور کے بالکل ابتدائی زمانے کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے انسانوں کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے اور ہدایت کی نعمت سے سرفراز کرنے کے لیے اپنے جلیل القدر اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ان کی دعوت کے تین بنیادی نکات تھے۔ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، غور سے سن لیں، اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں اور اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہیں کہ خود ہم اس تعلیم کو کتنا جانتے ہیں، کتنا اس پر گہرا ایمان رکھتے ہیں اور کتنا اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تین بنیادی نکات تھے۔ پہلا اور بنیادی نقطہ یہ تھا کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ جس اللہ نے تمہیں اور تمہاری کائنات کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور جو تمہیں رزق عطا کرتا ہے اور جس کی دی ہوئی نعمتوں کو تم شب و روز استعمال کرتے ہو، جس کے زندہ رکھنے سے تم زندہ ہو اور جس کے مارنے سے تم مر جاتے ہو، وہی اللہ تمہارا الہ بھی ہے۔ تھوڑا ہی کوئی ایسا وقت شاید انسانوں پر آیا ہوگا، بلکہ نہیں آیا، انسانی تاریخ میں ایسا کوئی وقت نہیں آیا، اور اس کی وجہ خود انبیاء کی تعلیم تھی اور انسان کی اپنی کچھ فطرت بھی تھی۔ ایسا وقت انسانوں پر نہیں آیا، نہ پہلے کبھی آیا ہے اور نہ آج ایسا وقت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھول چکے ہوں۔ انسان اتنا جانتا ہے کہ مجھے ایک ہستی نے پیدا کیا ہے اور اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ مکہ کے لوگ مشرک ضرور تھے لیکن ملحد نہیں تھے، اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو جن بتوں کو پوچھتے تھے ان کو یہی کہہ کے پوچھتے تھے کہ یہ اس بڑے اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں اور اس کے حضور ہمارے قرب کا ذریعہ ہے، عجیب نظریات انہوں نے اس طرح کے کچھ بنا لیے تھے، ورنہ اس کی ذات کے وہ منکر نہیں تھے. اور آج بھی اس بھری دنیا میں، جس دنیا میں بگاڑ ہی بگاڑ ہے چاروں طرف، آج اپنے دائیں بائیں آپ دیکھیں، ساری مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک دنیا میں بگاڑ پایا جاتا ہے، سخت بگاڑ ہے اور فساد پایا جاتا ہے. اور انسان ایک بگاڑ کی زندگی، اندھیروں کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ گنے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں، انگلیوں پر آپ انہیں گن سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بدھ مت ہیں اور یہ فلاں علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں. اللہ کی ذات کے کا منکر انسان نہیں ہو سکتا. بدھ مت کے بارے میں تو بعض مورخین کا خیال ہے کہ وہ تو کسی زمانے میں اپنے علاقے کے نبی تھے، اور آہستہ آہستہ انسانوں نے اس شخص کے بارے میں کچھ ایسے تصورات اور فلسفے گھڑ لیے کہ وہ شخصیت ہی گم ہو کے رہ گئی. تو اللہ کے وجود کا انکار دنیا میں ہر دور کے اندر بہت تھوڑا رہا ہے. لہذا آپ قرآن کو دیکھیں گے تو بار بار یہ سوال قرآن نے بھی کیا ہے کہ اے نبی، ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے زمین اور آسمان کو تمہیں پیدا کیا ہے، تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ. تو بات اللہ کے وجود کے منوانے کی نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ اس بات کو مانو، اس بات کو سمجھو کہ جس اللہ نے تمہیں تخلیق کیا ہے، جو اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، جو اللہ تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی اللہ تمہارا الہ بھی ہے. یعنی الہ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے جملہ معاملات میں تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اپنے بنائے ہوئے رسوم و رواج کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اور کسی بڑے اور طاقتور انسان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اور کسی بھی قسم کے اور کسی طاقت کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں جن میں تم آزاد ہو، چاہو تو یوں کرو چاہو تو یوں کرو، اس میں بھی تمہیں اللہ کو ماننا چاہیے اور اس کی بات کے پیچھے چلنا چاہیے. یہی تو تمہاری آزمائش ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ. اللہ کو پہلے ہی وہ پہچانتے تھے، اور اسی بات کو مانتے ہوئے اور اسی بات کو قبول کرتے ہوئے ان کی طبیعتوں پر ایک بوجھ پڑتا تھا، اس لیے کہ وہ سال ہا سال سے شتر بے مہار بن گئے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے معاملات کو آپ کرنے میں آزاد ہیں، جس طرح آج انسان اصرار کرتا ہے. طبیعت پر بوجھ تو یہی بات ڈالتی ہے کہ میں اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں کسی اور کا کہا مانوں، وہ اس میں آزاد ہونا چاہتا ہے. وہ آزادی بھی خود اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے مضر ہے، اسی کو اس کا نقصان پہنچتا ہے. جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی پابندی سے نکال کر اپنے نفس کی پابندی میں دیتا ہے، پھر وہ نفس ہی کی پابندی میں دیتا ہے جس کے مختلف روپ بنتے ہیں، انفرادی اور اجتماعی روپ بنتے ہیں، ہوتی وہ خواہشات نفس کی پابندی ہے، تو خود اپنے لیے مصیبتیں جو ہیں وہ کھڑی کر لیتا ہے اور عذاب میں پھنس جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ جس کو خالق سمجھتے ہو اور مانتے ہو، جس کو رب سمجھتے ہو اور مانتے ہو، اسی کو اپنا معبود بھی مانو، اور صرف اسے ہی معبود مانو. لا الہ، کوئی اور معبود نہیں ہے. ہر طرح کے، ہر قسم کے معبودوں پر نفی کا تیشہ چلا دو، کوئی اور معبود سرے سے ہے ہی نہیں. کوئی مرئی، کوئی مادی یا غیر مادی وجود جو ہے وہ معبود نہیں ہے. اس تمہاری شخصیت کی حقیقت بھی یہی ہے اور کائنات کی حقیقت بھی یہی ہے، جس کو علامہ اقبال نے اپنے اس ترانے میں بیان کیا ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. یعنی تمہاری اپنی پہچان بھی یہی ہے. اگر تم خود اپنے اندر جھانک کے دیکھو تو تمہاری اپنی شخصیت سے جو آواز آئے گی وہ یہی آئے گی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. خود تمہارے اپنے وجود سے بھی یہی آواز آئے گی. اسی لیے بار بار اپنے وجود کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ دیکھ اپنی طرف کہ تو کیا ہے، اپنے جسم و روح کی طرف دیکھ، تجھے یہاں سے ہی اللہ نظر آ جائے گا. خود ہی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خود ہی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، اور تیری خودی کو ہم نے بڑا طاقتور بنایا ہے، تیری شخصیت کو طاقتور بھی بنایا ہے، باصلاحیت بھی بنایا ہے، اور اس میں عجیب و غریب قسم کی ہم نے قوتیں پیدا کی ہیں تیری خودی کے اندر، تیری شخصیت کے اندر۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تجھے تو گو معمولی ہے، ہماری اس کائنات میں تو کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے، بڑا معمولی ہے، بلکہ تو اپنے آپ پر غور کرے گا تو تجھے اپنا آپ بڑا ہی کم تر نظر آئے گا، لیکن پھر بھی دوسری مخلوقات کے مقابلے میں ہم نے تمہیں جو ذہن دیا ہے اور جو وجود دیا ہے اور جو صلاحیتیں دی ہیں اور جو قوتیں دی ہیں وہ عجیب و غریب ہیں اور بہت اچھی ہیں۔ ہم نے بہت اپنی تخلیق کا شاہکار انسان کو بنایا ہے، بہترین وجود پیدا کیا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ خودی ہے تیغ، تو ایک تلوار کی مانند ہے جس کی دھار بڑی تیز ہے۔ خودی ہے تیغ، تو ایک تلوار کی مانند ہے۔ فساں لا الہ الا اللہ، اس تلوار کو تیز کرنے والی چیز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہوگی۔ اگر تو لا الہ الا اللہ کو سمجھ جائے گا اور اس کو اختیار کر لے گا تو یہ جو انسان ہے معمولی سا انسان غیر معمولی کارنامے سر انجام دے گا۔ اگر لا الہ الا اللہ کی شان پر اپنے آپ کو چڑھا کر تیز کر لے گا تو تیرے خاکی انسان سے ابو بکر صدیق کا وجود نکلے گا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود نکلے گا، عثمان غنی کا اور علی المرتضیٰ کا وجود نکلے گا، اور ایسے ایسے انسان نکلیں گے کہ کل تک وہ اونٹوں کی نکیل پکڑ کر اونٹ چلاتے تھے اور آج پوری دنیا کے امام بن گئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی خودی کو لا الہ الا اللہ کی شان پر چڑھا کے تیز کر لیا۔ بڑا خوبصورت اس نے یہ جملہ کہا ہے کہ خودی ہے تیز، اصلا یہ ایک تیز ہے جس کے اندر بڑی کاٹ ہے، لیکن یہ اس وقت کاٹ کر نہیں سکتی جب تک کہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ نہ لے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی شان تھی جس پر صحابہ چڑھے، اور آپ حیران نہیں ہوتے اس بات پر کہ کوئی علم نہیں ہے، کوئی تمدن نہیں ہے، کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی سائنس نہیں ہے، کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں، کوئی فوجیں نہیں ہیں، کوئی ایٹم بمب نہیں ہے، اونٹوں پر چڑھنے والے، چلنے والے، چشموں کا پانی پینے والے، کھجوریں کھانے والے، اونٹنیوں کا دودھ پینے والے، 40-40 دن تک بھوکے رہنے والے۔ سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں، عرب لوگوں کا معمول تھا کہ کئی دن انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، سارے عربوں کا یہ معمول تھا۔ لیکن وہ لا الہ الا اللہ کی شان پر چڑھے اور کہاں پہنچ گئے، دار ارکم سے نکلے اور پوری دنیا تک پہنچ گئے، کوئی کونا خالی نہیں چھوڑا، دنیا کا کوئی کونا آج 15 صدیوں بعد بھی آپ ایسا نہیں تلاش کرتے جہاں اسلام نہ پہنچا ہو اور جہاں مسلمان موجود نہ ہو۔ 250 سال ہوئے ہیں مسلمانوں کو پسپا ہوئے دنیا کے اندر سے اپنی غلطیوں اور خامیوں کی وجہ سے۔ 100 سال یہاں پر انگریز نے حکومت کی ہے، برٹش نظام کو وہ لے کے آیا ہے، ایک نیا نظام اس نے دنیا کو دیا ہے، آج تک وہی نظام چل رہا ہے، اور 100 سال اس نے بڑی مشکل سے یہاں آ کے نکالے ہیں، بڑی مشکل سے، اس قوم پر کہ جو قوم جاہل بھی تھی، پھٹی ہوئی بھی تھی، انتشار کا شکار بھی تھی، اپنے نظریے کو بھی چھوڑ چکی تھی، 100 سال بمشکل اس نے یہاں پر حکومت کی ہے۔ مسلمان اپنی تاریخ بھول گئے ہیں، انہوں نے سمندر پار اندلس میں جا کر 700 سال حکومت کی، مسلمانوں نے 7 صدیاں، اور 900 سال تو مسلمان مسلسل برے صغیر پر قابض رہے۔ خودی ہے تیغ فساں لا الہ، اتنا تیز ہو جاتا ہے انسان اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، یہی فساں اب مسلمانوں سے چھن گئی ہے، اور ہمارے بڑے بڑے لوگ جن کو بڑے بڑے وسائل حاصل ہیں، پوری پوری قومیں بیٹھ گئی ہیں، مسلمانوں کی پوری پوری قومیں بالکل راک کی طرح بیٹھ گئی ہیں، درمیان میں سے لا الہ الا اللہ کی روح ختم ہو گئی ہے اور بالکل راک ہو گئی، ختم ہو گئی ہے، روح باقی نہیں رہا۔ ورنہ آپ ان لوگوں کے کارنامے دیکھیں کہ طارق بن زیاد نے جب سمندر کو پار کیا کشتیوں کے ذریعے, تو یہ ایک واقعہ کہنے کے تو ہم اسے پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, سناتے بھی ہیں, اور شاید اسی لیے سنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے, لیکن یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ کئی میل لمبا وہ سمندر تھا, کئی میل, جس کو پہلے تو کسی فوج کا پار کرنا ہی ناممکن العمل تھا. کوئی اندلس کے لوگ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اس سمندر کو کوئی فوج جو ہے وہ کراس کرے گی اور ہمارے ملک پر حملہ کر دے گی, یہ تصور ہی نہیں کر سکتے. اتنا طویل سمندر طارق بن زیاد نے پہلے تو کشتیوں کے ذریعے کراس کیا, اور جب جہاں کر جا کر وہ سمندر کے کنارے اترا تو پتا چلا, اس علاقے کے گورنر کو پتا چلا کہ بھئی یہاں کچھ لوگ آ گئے ہیں, عرب آ گئے ہیں, اور کشتیوں پر وہ آئے ہیں اور سمندر کے کنارے پر انہوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں. تو اس نے خود اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو اور ملک کے بادشاہ کو خط لکھا اور پیغام بھیجا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ انسان جو ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں, آسمان سے گرے ہیں یا زمین نے ان کو اگلا ہے, یہاں تو انسان پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. خود اس نے اس خط کے اندر یہ لکھا اپنے بادشاہ کو کہ پتہ نہیں آسمان سے اترے ہیں یا زمین سے نکلے ہیں, میں ان کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا, اگر تو اپنے ملک کو بچانا چاہتا ہے تو خود آئے. اور راڈرک اندرس کی فوج کو لے کر طارق ابن زیاد کے مقابلے میں آیا. کمال لوگ تھے یہ, عجیب لوگ تھے, موت سے ڈرنے کی بجائے موت کو تلاش کرتے پھرتے تھے کہ کہاں موت ہمیں ملے گی, جہاں موت کا اشارہ ملتا تھا وہاں چلے جاتے تھے. طارق ابن زیاد ادھر وہ راڈرک کو خط لکھ رہا تھا اور ادھر طارق اپنے فوجیوں کو کہہ رہا تھا کہ کشتیوں کو آگ لگا دو. کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کشتیوں کو آگ لگا دیں, اگر شکست ہو گئی اور پیچھے بھاگنا پڑا تو کیسے جائیں گے, پیچھے تو سمندر ہے اور آگے اتنا وسیع ملک ہے اور راڈرک اپنی فوج لے کر آ رہا ہے. تو طارق ابن زیاد نے گرج کر کہا کہ کیا تم واپس جانے کے لیے آئے ہو, یا ہم یہاں پر شہید ہو جائیں گے اور ہماری قبریں یہاں بنیں گی اور یہاں یا ہم اندلس پر حکومت کریں گے اور اللہ کے دین کو غالب کریں گے. واپس جانے کے لیے تو ہم آئے ہی نہیں, ہم نے ان کشتیوں کو کیا کرنا ہے, ہم نے تو ان کشتیوں کے ذریعے سمندر کو پار کرنا تھا آگے. اور یہ تاریخ کا معروف واقعہ ہے کہ طارق نے کہا کہ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست, کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے, کہ ہر ملک ہمارے رب کا ملک ہے, ہم نے واپس نہیں جانا. اور پھر اس نے تقریر میں یہ الفاظ کہے تھے طارق بن زیاد نے کہ راڈرک کی فوج آ رہی ہے, میں اس طرح کا سپہ سلار نہیں ہوں کہ میں او پی بن کر رہوں گا اور تمہیں اشارہ کروں گا کہ وہاں جا کے حملہ کرو اور وہاں جا کے حملہ کرو, ادھر سے حملہ کرو ادھر سے حملہ کرو, اور خود میں نے زرہ پہنی ہوئی ہوگی اور اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہوگا, بس میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کروں وہ تم کرنا. اور کہتے ہیں کہ راڈرک کی فوج جب طارق کے سامنے آئی تو طارق باز کی طرح جا کر راڈرک پر جھپٹا, جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے, اور لاکھوں کی فوج نے دوڑنے کی کوشش کی اور تنہا طارق نے دوڑنے نہیں دیا, اس نے راڈرک کو پکڑا اور قتل کر کے سمندر کے اندر پھینک دیا. خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ, مسلمان جرنیلوں کے ایسے عجیب عجیب واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو پہلی دعوت جو عربوں کو دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور اس دعوت کو قرآن کے اندر محفوظ کر دیا گیا, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر محفوظ کر دیا گیا کہ لوگوں کو یہ کہا گیا کہ سارے صنم توڑ دو, ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ, سارے صنم, سارے سنم مسمار کر بس ایک خدا سے پیار کر. تو پہلی دعوت یہ تھی. اب یہ ترانہ تو آگے بھی بڑا ہے اور بڑے عجیب اس کے شعر ہیں, لیکن اس کو میں چھوڑتا ہوں. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ مجھے رسول مانو اور بغیر کسی شرط کے میری اطاعت کرو. دوسرا نقطہ یہ تھا. اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے غیر مشروط اطاعت اللہ کے بعد صرف رسول کی ہے, کسی اور کی نہیں, کسی بھی اور کی نہیں. اسی لیے ابو بکر صدیق جیسے انسان نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلیفہ بنے تھے تو لوگوں کو جمع کر کے انہیں کہا تھا کہ تم نے میرے کندھوں پر بڑا ہی بوجھ لاد دیا ہے, میں کمزور ہوں, یہ بوجھ میں سہار نہیں سکتا, خلافت کا بوجھ. اور خلافت بھی وہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میں مجھے مل رہی ہے, میں نہیں یہ بوجھ اٹھا سکتا. بڑے گھبرائے, بڑے کانپے, اور ساتھ ہی یہ کہا کہ میں کوئی تم سب سے بہتر آدمی تو نہیں تھا, کسی اور پر آپ بوجھ لاد لیتے. اور جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن رہے تھے جس جگہ پر, تو ابو بکر صدیق نے تو آگے بڑھ بڑھ کے دوسروں کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی, لیکن ذمہ داری جب اپنے کندھوں پر آئی تو کہا کہ تم نے یہ بوجھ مجھ پر لاد دیا ہے, بس اب میری مدد کرنا, اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں اور ٹھیک کام کروں تو میری مدد کرنا, لیکن اگر کوئی غلطی کروں تو مجھے پکڑ لینا کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں. میری اطاعت غیر مشروط نہیں ہے, میری اطاعت اس شرط کے ساتھ منسوب ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں. اور آج دو لفظ جو انسان پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا احترام کرو, اتنا احترام کرو کہ میں غلط کہوں تو بھی کہو کہ یس سر, تو ٹھیک کہوں تو بھی کہو یس سر. کس کو یہ مقام حاصل ہے اگر ابو بکر صدیق کو یہ حاصل نہیں ہے؟ تو کسی کو یہ حاصل نہیں ہے. احترام تو ہر انسان کا کرنا چاہیے, جو جتنا علم رکھتا ہے, جتنا تقویٰ رکھتا ہے, آپ اسے سمجھتے ہیں تو احترام کریں, لیکن کسی کا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ اس کو غیر مشروط اپنا متا تسلیم کر لیں. تو دوسری بات جو عربوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, یہ کی تھی کہ انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں اور میری اطاعت کرو, اور اپنے آپ سے, اپنی اولاد سے, اپنے مال سے, اپنی جان سے مجھے عزیز رکھو. یہ دونوں باتیں عرب کچھ نہ کچھ سمجھتے تھے. پہلی بات کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, یہ بھی سمجھنے میں انہیں کوئی دقت نہیں آتی تھی, ان کا ذہن بھی اس کو قبول کرتا تھا. وہ کہتے تھے کہ بات تو ٹھیک ہے, جو خالق ہے اسے ہی معبود بھی ہونا چاہیے, کیونکہ وہ خالق کو جانتے تھے, اللہ کو جانتے تھے. اور رسول کو قبول کرنے میں بھی ضمیر ان کا جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ نفی نہیں کر رہا تھا, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو وہ چونکہ جانتے تھے, وہ اب ان کا ضمیر انہیں کہتا تھا کہ اگر ایک شخص 40 سال ہمارے درمیان رہا ہے اور وہ حد درجہ راست باز ہے تو ضرور ہے وہ آج ہی جھوٹ بولے گا. یہ ان کی عقلیں انہیں سمجھاتی تھی. تیسرا نقطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ تھا کہ اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے اور اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے جہاں تم سے تمہارے ایک ایک عمل کا حساب چکایا جائے گا. اس کو سمجھنے میں انہیں دقت ہوئی تھی, زیادہ دقت ہوئی تھی. عقل تو اس کو بھی تسلیم کرتی تھی, ضمیر بھی تسلیم کرتے تھے, لیکن یہ بات وہ بھول چکے تھے, زیادہ بھول چکے تھے نسبتاً پہلی دو باتوں کے. اس لیے اس کے بارے میں زیادہ چہم گوئیاں کرتے تھے, زیادہ باتیں بناتے تھے, زیادہ مذاق اڑاتے تھے, زیادہ استہزاء کرتے تھے, زیادہ حیرانگی کا مظاہرہ کرتے تھے, حیران زیادہ ہوتے تھے اس تیسرے پوائنٹ پر کہ اچھا جب انسان بالکل ہڈیاں ہو جائے گا اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اچھا یہ پہاڑ جو ہے یہ روئی کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے, اچھا یہ چاند اور سورج بالکل بے نور ہو جائیں گے, یہ کیسے ہوگا؟ بڑے حیران ہوتے تھے اور اس حیرانگی کی آڑ میں انکار کرتے تھے، حیرانگی کی آڑ میں انکار کرتے تھے، انکار ہٹ درمی کی وجہ سے کرتے تھے، ان کے پاس کوئی دلیل تو نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک بالکل ظاہر باہر بات تھی کہ اگر اتنی بڑی کائنات کو ان کے رب نے بنا لیا ہے تو جنت اور دوزخ کو بنانا اور دوسری کائنات کو بنانا اللہ تعالیٰ سے بعید از قیاس اور عقل کیوں؟ لیکن اس پر وہ بڑی باتیں کرتے تھے، چہم گوئیاں کرتے تھے، کبھی حیران ہوتے تھے اور کبھی مذاق اڑاتے تھے، دونوں کام کرتے تھے، پھر ایک دوسرے سے سوال بھی کرتے تھے. اور یہ جو سورہ نبا ہے، تیسویں پارے کی پہلی سورت، اس کا آغاز ہی اس طرح ہے کہ یہ آپس میں بڑی باتیں کرتے ہیں اس خبر کے بارے میں جو خبر ہم نے انہیں دی ہے، بڑا ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں. اس میں ایک تو ان کی حیرانگی کا تذکرہ ہے اور دوسرا اس سے ایک بات جو نکلتی ہے، اور میں تو کم از کم اس بات کو سوچ کر بڑا خوش ہوتا ہوں کہ کمال ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ وہ اس عقیدے پر اظہار خیال کرتے تھے، سوال کرتے تھے، اور دوسرا ان کے اس سوال اور ان کی ان چیمگوئیوں سے یہ پتا چلتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پہنچانے میں کمال کر دیا ہے. کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکمت کے ساتھ اور جس زور کے ساتھ اور جس بلند آواز کے ساتھ اور جس جرأت کے ساتھ اپنی دعوت پیش کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورتیں اپنے چولوں پر روٹی پکاتی ہوئی بھی یہی باتیں کرتی تھیں، چرواہے اپنے جانوروں کو باہر جنگل میں چراتے ہوئے بھی یہی باتیں کرتے تھے، چشمے پر بیٹھے لوگ چشمے کا پانی پیتے تھے اور کہتے تھے یار وہ کیا کہتا ہے، اس نے یہ کہا ہے، کمال کر دیا دعوت پہنچانے. ہم اتنے نالائق لوگ ہیں، یہ چھوٹی سی بستی ہے، اب اتنے لوگ یہاں آتے ہیں. بار بار میں بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، خود میں بھی تو اسی میں ہوں، آپ سے زیادہ کمزور ہوں. بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ لوگوں کو کہیں، لوگوں کو بلائیں، لوگوں کو یہاں پر لائیں، مردوں کو لائیں، عورتوں کو لائیں، لیکن یہ تو ہمیں تو 7 ماہ ہوئے ہیں یا 6 ماہ ہوئے ہیں، 50-50 سال سے، 60-60 سال سے لوگ بڑے عالم ہیں، مسجدیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، اور وہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ بھی کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ بھی اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وزن ہی کوئی نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال آپ دیکھیں کہ 2-3 سالوں کے اندر پورے مکے کو اس بحث کے اندر مبتلا کر دیا. بلکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اتنی زبردست تھی کہ ان کی بات کو ان سے زیادہ ان کے دشمنوں نے پھیلایا. وہ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب حج کا زمانہ آیا تو جو دشمن تھے انہیں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں، مہمان ہیں مکے کے، حرم کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اگر یہ شخص ان کے پاس جائے گا اور ان کے سامنے قرآن پڑھے گا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اس کے تو کلام کے اندر بڑا زور ہے، کسی طریقے سے روکو لوگوں کو. تو پھر صلاح کی کہ کیا کہیں، پھر کہنے لگے کہ کوئی ایک بات کہیں، اور بات تو کوئی بنتی نہیں تھی. لہذا ان کا وہ بڑا بدبخت جس نے پہلے یہ کہا کہ خدا کی قسم جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں اور اس کی شاخیں بڑی بلند ہیں، اور یہ کسی کے روکنے سے نہیں رکے گا. لیکن آڑے آ گیا اپنا نفس اور قبول کرنے کی بجائے کہا کہ بات تو کوئی بنتی نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو لوگوں کو جا کر کہنا کہ یہ جادوگر ہے. تو انہوں نے جتنے لوگ آئے تھے، مدینہ سے لوگ آئے، ادھر ادھر سے لوگ آئے، اور مختلف قبائل کے لوگ آئے حج کے لیے، سب کے پاس گئے اور سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا. اس طرح بات بنتی ہے. یہ ہے زندگی جو نمونے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے رکھی. جو لوگ تبلیغ کا سے نہیں رکے گا، لیکن آڑے آ گیا اپنا نفس اور قبول کرنے کی بجائے کہا کہ بات تو کوئی بنتی نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو لوگوں کو جا کر کہنا کہ یہ جادوگر ہے۔ تو انہوں نے جتنے لوگ آئے تھے، مدینہ سے لوگ آئے، ادھر ادھر سے لوگ آئے اور مختلف قبائل کے لوگ آئے حج کے لیے، سب کے پاس گئے اور سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا۔ اس طرح بات تو اس طرح بنتی ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں، یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں یہ پوری صورت ہے۔ تین نکات میں نے آپ کو بتائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان نصیب کرے اور اللہ تعالی ہمیں تقوی نصیب کرے اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح نصیب کرے۔ تو یہ ایمان کا جو تیسرا نقطہ ہے اس پر پوری سورت کے اندر بات کی گئی۔ آپ اس پس منظر میں، اس گفتگو میں آپ اس کو سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور خوش قسمت ہے وہ جس کا ایمان تازہ ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُؤْثِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أخفيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
صدق اللہ العظیم. بالکل اب آپ اللہ کے اس کلام, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ کسی انسان کا کلام نہیں, یہ کسی نبی کا کلام نہیں, یہ کسی فرشتے کا کلام نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. اور ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جو لوگ اس کو اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرتے, ان کے سارے فلسفے, ان کی ساری دانش, ان کا سارا علم, ان کے سارے شکوک و شبہات ان کلموں کے مقابلے میں راکھ کے ذرے کے برابر بھی نہیں. یہ کلمے خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں, خود اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلمے ہیں. خدا کے لیے کبھی ان پر شک نہ کریں. اما یتساءلون, یہ لوگ کس چیز کے بارے میں چمگوئیاں کرتے ہیں, پوچھتے کچھتے ہیں, یہ ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبا العظیم, کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جو ہمارے نبی نے ہماری طرف سے ان تک پہنچائی ہے کہ آخرت برپا ہوگی, قیامت آئے گی, ہم اس دنیا کو فنا کر دیں گے, ہم تمہیں اپنی عدالت میں کھڑا کریں گے, تم سے حساب لیں گے, کیا اس بات کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں, آپس میں پوچھتے پوچھتے پھرتے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون, کیا اس خبر کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں جس کے بارے میں خود یہ مختلف ہیں؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے, یعنی اس کے بارے میں انہیں کچھ پتہ نہیں ہے, جب ان تک پہنچی ہے تو یہ خود مختلف ہو گئے ہیں. کوئی کہتا ہے یار ہو تو سکتی ہے, کوئی کہتا ہے کیسے ہو سکتی ہے, کوئی کہتا ہے چھوڑو یار اس بات کو, یعنی کچھ نہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کہیں. اور ظاہر بات ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والے کیا نظریہ بنائیں گے اس دنیا کا, کیا کہیں گے اس دنیا کے بارے میں؟ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ کتنے فلسفے بنائیں گے, کبھی کوئی فلسفہ بنا لیں گے, کبھی کوئی فلسفہ بنا لیں گے, کبھی کوئی فلسفہ بنا لیں گے, کبھی کہیں گے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, کبھی کہیں گے کہ نہیں ہوگا تو صحیح لیکن جو کچھ ہوگا اس کا روحانی وجود ہوگا, کبھی کہ اعمال کا بدلہ ملے گا, کبھی وہ جانور بن جائے گا, کبھی وہ کچھ بن جائے گا, کبھی وہ نیک انسان بن جائے گا, طرح طرح کے فلسفے. یہ تو خود مختلف ہیں اور قیامت تک مختلف رہیں گے. ایک نظریہ تو صرف وہی رہے گا جو انبیاء نے پیش کیا ہے, باقی تو شکوک و شبہات ہیں. کیا اس خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ خود مختلف ہیں؟ کلا سیعلمون, ہرگز نہیں, ان کے سارے ہی کے شکوک و شبہات غلط ہیں, ان کی ساری ہی باتیں بے بنیاد ہیں. کلا, ہرگز نہیں, یہ جو جو فلسفہ لے کے آتے ہیں وہ سارے فلسفے غلط ہیں. سیعلمون,
انہیں بہت جلد پتا چل جائے گا کہ حق کیا تھا. ابھی تو ہم نے پردے ڈال رکھے ہیں، ابھی تو اس کو غائب میں رکھا ہے، ابھی تو انبیاء کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، ابھی تو ان کی ازمائش کر رہے ہیں کہ کون انبیاء کی بات مانتا ہے، کون نہیں مانتا، کون اس سے بے پرواہ ہوتا ہے، کون اس کی پرواہ کرتا ہے. لیکن سیعلمون ان قریب پردے ہٹا دیں گے اور یہ دیکھ لیں گے، اور پھر یہ پکار اٹھیں گے کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ تو وہی وعدہ ہے رحمان کا اور رسول تو سچے تھے. پھر یہ خود پکار اٹھیں گے اور پھر خود کہیں گے کہ یہ تو وہی آ گئی جس کا ہم انکار کیا کرتے تھے. پھر دوبارہ کہا سما، پھر سن لو، کلا سیعلمون، ان کی ساری باتیں غلط ہیں، ان قریب انہیں پتا چل جائے گا. دوبارہ کہا اور پھر دلیلیں دی کہ سوچو تو صحیح، غور تو کرو، الم نجعل الارض مہادا، کیا واقعے کی صورت میں تم نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا ہے؟ اس کا تو تم انکار کر رہے ہو کہ آگ ہم جلا نہیں سکتے، دوبارہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتے، جنت کے باغات ہم بنا نہیں سکتے، تمہارا حشر برپا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ پردہ غیب میں ہے، اس کو تمہارے سامنے ہم نے کھولا نہیں ہے، لیکن جو کچھ کھولا ہے اس کی طرف دیکھو. الم نجعل الارض مہادا، کیا اس زمین کو ہم نے بچھونا نہیں بنایا؟ اس ظالموں، جو زمین کو بچھونا بنا سکتا ہے، عجیب و غریب بچھونا، وسیع و عریض بچھونا، بچھونا بھی اور رزق کی جگہ بھی اور پانی کی نہریں بھی، اتنی عجیب اور وسیع زمین جو بنا سکتا ہے، وہ قیامت کو کیوں برپا نہیں کر سکتا؟ ول جبال اوتادا، اور پہاڑوں کو تو دیکھو، کہ ہم ان کی ایک حکمت آپ کو بتاتے ہیں، ایک چیز ہے. ویسے تو پہاڑ خود ایک منہ سے بول کر کہہ رہے ہیں کہ اگر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ آخرت کو پیدا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مردوں کو پیدا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن ان پہاڑوں کی حکمتیں تم کیا جانو کہ کیا حکمتیں ہیں؟ جو حکمت جسمت کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اس کو بھی تم نہیں سمجھ سکتے، کتنی حکمتیں ہیں اور کس کس طرح ہم نے ان پہاڑوں کو بنایا ہے اور ان کے اندر کتنے راز ہیں، کتنے علوم ہیں پہاڑوں کے پتھروں کے اندر. یہ تو پنجاب یونیورسٹی کے آپ جیالوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر جائیں. انسان کیا چیز ہے؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پتھروں کے آپ کو ملیں گے جیالوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر. پتھروں کی ہزاروں قسمیں ہیں، اور ایک قسم پر جو طالب علم ریسرچ کرتا ہے اسے پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جاتی. تم کیا جانو؟ لیکن اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ ہم نے اس زمین کے اندر پہاڑوں کی میخیں ڈال دی ہیں، یہ کیل کی مانند ہیں. جس طرح کسی چیز کو جوڑا جاتا ہے، اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور وہاں پر کیل ٹھونک دیا جاتا ہے، ہم نے پہاڑوں کو زمین میں کیل کی طرح ٹھونک دیا ہے. اس کو بھی تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن جس نے یہ سلسلہ بنایا ہے وہ آخرت کو بھی برپا کر لے گا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، پلٹو اپنی طرف، تم آخرت کا انکار کرتے ہو، ہم نے تمہیں بنایا جوڑوں کی شکل میں، تم جوڑوں کی شکل میں ہو، ہر چیز جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا کی ہے، پودے بھی، جانور بھی، پرندے بھی، ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. اس دنیا میں جو کچھ پیدا کیا ہے زوج کی شکل میں پیدا کیا ہے، لیکن دوسرے زوج کو دیکھنے کی بجائے اپنے ہی زوج کو دیکھو، ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. کمال ہے، یہ جوڑا اپنی حقیقت نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، لیکن کمال اللہ نے پیدا کیا ہے. اور یہی زوج انسانیت کی بنیاد ہے، اسی سے سارے رشتے جنم لیتے ہیں، اسی سے مائیں بنتی ہیں، اسی سے بیٹے بنتے ہیں، اسی سے باپ بنتے ہیں، اسی سے نانے بنتے ہیں، اسی سے دادے بنتے ہیں، اسی سے انسانیت کی نسل چلتی ہے. یہی زوج ہے جو محبت کی بنیاد بنتا ہے، محبت کے رشتے جنم لیتے ہیں. اس کو دیکھو، جس نے تمہیں اس طرح پیدا کر دیا ہے وہ آخرت کو بھی برپا کر لے گا. وجعلنا نومکم سباتا، اور ایک اور چیز دیکھ لو، کہ تمہاری نیند کو ہم نے باعث سکون بنایا. تم اس رات کے بارے میں نہیں جانتے، تم اس نیند کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ نیند کیا چیز ہے، لیکن ذرا تھوڑا ہی غور کر لو کہ ہم نے اس نیند کو بھی پیدا کیا ہے، یہ بھی ایک چیز ہے کہ تم چند گھنٹے کے بعد اگر چند گھنٹے سو نہ لو تو تمہاری زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے. جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ آخرت بھی پیدا کر لے گا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور جس نے رات کو پردہ پوش کر دیا ہے، جس نے رات پیدا کی ہے وہ قیامت کو برپا کر لے گا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور جس نے دن کو بنایا اور تمہاری معاش کے لیے بنایا. ایک پہلو بتا رہا ہے، تمہارے آرام کے لیے ہماری رات ہر چیز کو پرسکون کر لیتی ہے، ہر چیز پر چھا جاتی ہے، ہر چیز کا لباس بن جاتی ہے، اور ہمارا دن تمہارے کام کاج کے لیے ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تو تمہیں نظر نہیں آتے تمہارے اوپر مضبوط سات آسمان پیدا کیے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَخَاجًا، اور دیکھو کہ ہم نے ایک نہایت روشن اور گرم چراغ بنایا ہے، سورج بنایا ہے جو تمہاری زمین سے 3,00,000 گنا بڑا ہے، اور اس کو روشن بھی کر دیا ہے اور گرم بھی کر دیا ہے، اور تمہاری ساری زندگی اس کے ساتھ وابستہ ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُوسِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، اور دیکھو بادلوں سے لگاتار بارش برسائی. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تاکہ اس بارش کے ذریعے غلہ تمہارے لیے اگے، سبزی اگے اور گھنے باغ اگے. جس نے یہ کیا ہے وہ آخرت بھی برپا کر لے گا. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ جس طرح ان کا وقوع تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، سر کی آنکھوں سے ہر چیز بنانا ہے دیکھ رہے ہو، اور ہر چیز اللہ تعالی کی بادشاہی اور قدرت کی بڑی بڑی علامتوں میں سے ہے، بڑی بڑی علامتوں میں سے. وہی تمہیں یہ کہتا ہے کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، آئے گا. اے اللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ فیصلے کا دن آئے گا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ فیصلے کا دن آئے گا. بس اس زندگی کو اس طرح گزارنے کی توفیق دے کہ اس دن تو ہم پر راضی ہو جائے. آئے گا، ضرور آئے گا، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آئے گا. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج نکل آؤ گے. تم کہتے ہو کہ پیدا کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، تم فوج در فوج آ جاؤ گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے دروازے بن کر رہ جائے گا. ہم نہیں جانتے کہ کس طرح آسمان کھلے گا. آسمان کھول دیا جائے گا، اور اس کی ہر آفت جو ہے اس کے دروازوں سے گرے گی. وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے. پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور چلایا جائے گا یہاں تک کہ وہ ریت کی مانند ہو جائیں گے. اور ہوش سے، ذرا ہوش سے، ذرا احتیاط سے، ذرا خیال سے، ذرا بچ کے، ذرا اپنے آپ کو بچا کے. ان جہنم کانت مرسادا، ہماری جہنم تمہاری گھات میں لگی بیٹھی ہے. تم من جانے پن میں، تم غفلت میں، کہیں اس کے گھات میں آ نہ جانا. ہماری جہنم تمہاری گھات میں بیٹھی ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ. لابسین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. احقاب اس مدت کو کہتے ہیں جس کے بعد ایک اور مدت آ جاتی ہے، اور مدتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. احقابا، حقب اس طویل مدت کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد ایک اور طویل مدت ہوتی ہے، جس کے بعد ایک اور طویل مدت ہوتی ہے. اسی کو خالدین فیہا آبدا کہا گیا ہے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھ سکیں گے. الا حمیم وغساقا, کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا خون اور پیپ اور لہو اور کچھ لہو. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس سے بے پرواہ ہو. بار بار ہم سمجھا رہے ہیں, بار بار ہم نے بتایا ہے, ہمارا نبی تمہیں بتا رہا ہے, ہماری کتاب تمہیں بتا رہی ہے. تم ہو کہ تمہیں کھیلنے سے فرصت نہیں ملتی, تم ہو کہ دنیا کی دلچسپیوں سے تمہیں فرصت نہیں ملتی, تم ہو کہ دنیا کے مسائل سے تمہیں فرصت نہیں ملتی. آج کل ویسے لوگ دلچسپیوں کی بات نہیں کرتے. آج کل جس کو جا کر کہا جاتا ہے کہ اللہ کو یاد کیا کر, اللہ کا خوف کر, اللہ کی بات کو سمجھ, وہ کہتا ہے پیٹ کیسے پالوں. آج کل لوگوں کے کھیل اللہ نے ختم کر دیے ہیں. لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غفلت کا ایک مزہ یہ چکھایا ہے کہ مسائل کا شکار کر دیا ہے. ایک مزہ یہ چکھایا ہے, ہر انسان کولو کا بیل بن کے رہ گیا ہے. ڈاکٹر ہے کہ وہ کہتا ہے میری ایمرجنسیز ختم نہیں ہوتی, میں ہر وقت کال پر بیٹھا ہوں, مجھے نماز پڑھنے کی وہ فرصت نہیں ہے. یہاں ایک صاحب دکاندار ہیں, میں تقریبا روزانہ انہیں کہتا ہوں کہ صبح آپ آ جایا کریں. وہ صبح سحری سے لے کر رات 12 بجے تک اس کاؤنٹر کی قبر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں, اور انہیں یہ توفیق نصیب نہیں ہے کہ وہ ایک گھنٹے کے لیے کسی جگہ چلے جائیں. یہ کاؤنٹر بھی ایک قبر کی مانت ہے. جوانیاں بھی کھا جاتا ہے, بڑھاپے بھی کھا جاتا ہے. لوگوں کو اللہ نے مسائل کا شکار کر دیا ہے, اور یہ مسائل بھی لوگوں کو اس لیے پڑے کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑا, سخت الجنوں میں پڑ گئے, سخت مصیبتوں میں پڑ گئے. جزا ام وفاقا, ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ. انہم کانوا لا یرجون حسابا, یہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے. وقت زبو بے آیات نہ کزابا, اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا. وکل شیئن شیئن اخسیناہ کتابا, حالانکہ حالت یہ تھی کہ ہم نے ہر چیز کو گن گن کر لکھ رکھا تھا. ان کے خیالات تک, ان کے اقوال تک, ان کے اعمال تک, ان کے مقاصد تک, ان کی نیتوں تک کو ہم نے ریکارڈ کیا ہوا تھا. وکل شیئن اخسیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, بس ہم اعلان کریں گے کہ چکھو مزہ, ہم تمہارے لیے اب عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. اضافہ ہوگا مگر عذاب میں. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, برحمتک و بفضلک و بعظمتک. ان للمتقین مفازا, ان کے مقابلے میں یقیناً متقی لوگوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہوگا. حدائق و عنابا, باغ اور انگور, و قوائب اطرابا, اور نوخیز ہم سن لڑکیاں, و کہسن دہاکا, اور چھلکتے ہوئے جام. لا یسمعون فیہا لغوم ولا کذابا, وہاں وہ کوئی لغو اور جھوٹی اور بکواس کی بات نہ سنیں گے. جزاء من ربک عطاء حسابا, یہ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے, اس مہربان خدا کی طرف سے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا, اس مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے, جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں. لا یملکون منہ خطابا, حساب کتاب تو لوگ یہاں بھی دیتے ہیں, آڈٹ کی کاپیاں اور آڈٹ کے رجسٹر یہاں بھی دکھانے پڑتے ہیں, اپنے باس کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے, اپنی ڈائری کا حساب دینا پڑتا ہے.
یہاں بھی حساب ہوتے ہیں، یہاں بھی عدالتیں سجتی ہیں، یہاں بھی لوگ اپنے متحدوں سے پوچھتے ہیں کہ کس ایگریمنٹ پر میرے ساتھ تم نے ایگریمنٹ کیا تھا، تم نے کیا کیا تھا، اور وہی ادارہ زیادہ بہتر چلتا ہے جو احتساب کا کڑا اور عادلانہ نظام رکھتا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن وہاں بھی رپورٹ پیش کرنی ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکہ تو صفا، جس روز جبرائیل امین اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان بولنے کی اجازت دے اور جو ٹھیک بولے۔ ذالک الیوم الحق، وہ دن برحق ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راہ اختیار کر لے، جس کا جی چاہے۔ اب یہ آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے، مجھ پر چھوڑ دیا گیا ہے، ہر سننے والے پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ بات ہم کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، صاف صاف بتا رہے ہیں، دلیلیں بھی دے رہے ہیں، تمہارے قلب کو بھی مطمئن کر رہے ہیں، تمہاری عقل کو بھی مطمئن کر رہے ہیں، تمہارے سامنے کردار اور نمونے بھی پیش کیے ہیں، پچھلی قوموں کا تذکرہ بھی ہم نے کیا ہے، ہم نے ہر طرح سے سمجھایا ہے، ہر مثال دی ہے، تمہارے قلوب کو بھی مطمئن کیا ہے، تمہاری عقلوں کو بھی مطمئن کیا ہے، پوری حجت قائم کر دی ہے، اور یہی ہمارا طریقہ ہے۔ زبردستی ہم ہدایت نہیں دیتے، زبردستی ہم لوگوں کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے آزمائش کی دنیا بنائی ہے، یہاں بڑے بڑے فرعون بھی پیدا کریں گے، یہاں بڑے بڑے موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا کریں گے، سب کو پیدا کریں گے، سب کو آزادیاں دیں گے، ہمارا کھلا میدان ہے، کوئی جتنا چاہے دوڑ لے، کوئی آگے آئے کوئی پیچھے پلٹے، ہم کسی پر جبر نہیں کریں گے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کی قبولیت میں، دین پر چلنے میں کوئی جبر نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے، نہ اپنی طرف سے جبر کریں گے، نہ کسی کو جبر کرنے دیں گے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف آ جائے، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف آ جائے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم لوگوں کو بڑے ہی قریب عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ اس کو دور نہ سمجھنا، یہ نہ کہنا ہزاروں برس گزر گئے، پتہ نہیں ہزاروں اور گزر جائیں گے، لاکھوں گزر جائیں گے، کتنے برس گزر جائیں گے، کب آئے گی قیامت، قیامت تمہارے ساتھ ساتھ ہے، جو ہی تمہیں موت کا جھٹکا لگے گا قیامت آ جائے گی۔ قیامت کو دور نہ سمجھنا، قیامت تو اتنی قریب ہے کہ جب ہم قیامت کے دن تمہیں اٹھائیں گے تو تم سے پوچھیں گے کہ کتنی دیر تم دنیا کے اندر رہے، کتنی دیر تم موت کی نیند سوئے رہے، تم خود کہہ دو گے کہ دن کا ایک حصہ، دن کا ایک پہر۔ جب ہم وقت کا احساس ہی تمہارے ذہن سے ختم کر دیں گے تو تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہزاروں سال گزر گئے تو تمہیں کیا، کروڑوں گزر گئے تو تمہیں کیا، بالکل تمہارے قریب وہ عذاب ہے، ہم نے اس سے تمہیں ڈرا دیا ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ ہر انسان سب کچھ دیکھ لے گا، اپنی کتاب کو کھلا پائے گا، اپنی کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں پائے گا، بڑا صاف اور بڑا مکمل ریکارڈ پائے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ عجیب ہے یہ کتاب کہ اس نے نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑا ہے، نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا ہے، اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا۔ انسان وہ دیکھ لے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، دیکھ لے گا اگر اس نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کی ہوگی اور اگر اس نے چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی کی ہوگی، دیکھ لے گا، اور اپنے ہی ہاتھوں کی اس کی کمائی ہوگی۔ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور اس دن کافر پکار اٹھے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور عمل صالح کی دولت نصیب کرے، دنیا اور آخرت کی فلاح نصیب کرے، آخرت کے عقیدے کو
مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت ہی کی بھلائی کے لیے محنت کرتے ہوئے یہ زندگی بسر کرنے کی ہمت عطا فرمائے. الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى ربنا.
visit tazkir.org